إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، اور ہم مدد کریں گے اپنے پیغمبروں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان والے ہیں، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد اور جس دن گواہان کھڑے ہوں گے قیامت کے دن. آیت میں صاف آیا کہ میں پیغمبروں کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی مدد کروں گا. دباروں نے نہ کیا، لائن کے باہر لوگوں کو نہیں آنے دیا کر، پیچھے جائے پیچھے، آگے نہ بیٹھے، آگے ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں. یہ بھی ایسی عورتوں کو بٹھایا گیا، یہ دو زنانی ہیں، وہ جو وہاں سے چل کے آ رہا تھا تو یہ زنانی ہے، نہیں پوچھ سکتی، اٹھو یہاں سے بھاگو دفع ہو جاؤ. بے غیر تو وہ آدمی جو وہاں سے چلا اور یہاں تک آیا تو یہ دونوں اپنی جگہ کیوں بیٹھے رہے؟ یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم، اس دن کام نہیں آئے گی ظالموں کو ان کے بہانے. معذرت مانا عذر خواہی، یعنی بہانہ. ولہم اللعنت، اور ان پر لعنت برسے گی. ولہم سوء الدار، اور ان کا انجام بد ہوگا، یعنی ان کا عاقبت ان کی تباہی ہوگی. ولقد آتینا موسی الہدى، اور یقیناً ہم دے چکے تھے حضرت موسیٰ کو ہدایت. وآورثنا بنی اسرائیل الکتاب، اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا. بھائی جب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی توریت، اور حضرت صاحب شریعت پیغمبر تھے، اور آپ تشریف لے گئے تو پیچھے جو ایمان والے اسرائیلی تھے وہی وارث ہوئے. ہمارے پیغمبر کو قرآن دیا گیا، شریعت دی گئی، اسلام دیا گیا، کامل دین دیا گیا، حضرت تشریف لے گئے، قیامت تک امت وارث تیری. وللہ الحمد اول و آخر. اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کے. دوسری جگہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کے باغات زمینیں اور سلطنتیں بھی بنی اسرائیل کو دی. لیکن عجیب بات یاد رکھو کہ کتاب کی جو انتخاب ہے یہ مذہب کی شرافت ہے، اور دنیا کی چیزوں کے انتخاب میں تو بادشاہ و ملوک شریک ہے. اللہ، ہدی و ذکرٰ لاولی الالباب، یہ سرتاپا ہدایت اور پن تھی عقل مندوں کے لیے. فاصبر، جم کے رہے. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ پکا ہے. واستغفر لذنبک، معافی مانگے اپنے خلاف اولا امور کے لیے. پیغمبر سے گناہ تو صادر نہیں ہوتا، البتہ ایسی صورتیں ہوتی ہے جس کی شکل گناہ کی ہو، جیسے آدم علیہ السلام نے شجر ممنوع کا ارتکاب کیا، اور یونس علیہ السلام بغیر اذن کے آگے بڑھے. خود قرآن کریم میں ہے کہ نسی آدم، آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، اور ولم نجد له عزما، انہوں نے ارادتاً ایسا نہیں کیا تو گناہ کیسے. واستغفر لذنبک، معافی مانگے اپنے ناپسندیدہ کاموں کے لیے. کبھی پیغمبر کے سامنے دو کامات، ایک جائز دوسرا بہتر. نبی بہتر چھوڑ کر جائز کر لے، ان کے مقام کے سامنے یہ بھی گناہ ہے، اگرچہ شرعاً و قانوناً کوئی گناہ نہیں. قابل لڑکا جب صرف پاس ہو جائے تو لوگ کہتے وہ صرف پاس ہو گئے، حالانکہ پاس ہونا جرم ہے کیا؟ نہیں، اس سے توقع ہے کہ اعلی نمبر لے. وسبح بحمد ربک، تسبیح کر لے رب کی ہم بھی بلاشی والابکار شام کو اور صبح، یہ دو وقت ذکر کے لیے بہت مناسب ہے. شروع میں دو نمازیں فرض تھی، ایک فجر کی دوسری عصر کی. پانچویں جل عالمگیری میں ہے، سورج ڈوبتے وقت اور سورج چڑھتے وقت دونوں گھڑیوں میں. بزرگان دین تلاوت پسند نہیں کرتے تھے بلکہ تسبیحات پڑھتے تھے. فتاوی عالمگیری جلد پنجم، غالباً آداب اور تلاوت اور ذکر کے مسائل عنوان ہے. باب فی الآداب والتلاوت والذکر والمساجد. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے دین کے بارے میں، بغیر سلطان اتاہم، بغیر دلیل کے جو ان کو آئی ہو، ان فی صدورہم الا کبر، نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر نرا تکبر، ما ہم ببالغی، کبھی وہاں تک نہیں پہنچیں گے. فاستعذ باللہ، معافی مانگے اللہ سے، انہ ہو السمیع البصیر، بے شک وہ خوب سننے والے دیکھنے والے ہیں. آیت کریمہ میں اشارہ ہے کہ تکلیف کے وقت دعائیں مانگنا چاہیے. متکبرین اور فرعونوں کی سازش سے بچنے کے لیے فاستعذ باللہ، خدایا ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ دے، خدایا اس موجودہ آلودگی اور پر آشوب اور پر فتن حالات میں ہمارا ایمان، ہمارا مسلک، ہماری عزت، ہماری آل و اولاد، ہمارے شاگرد اور متبعین، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، پیدا کرنا آسمان و زمین کا بڑھ کر ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے. اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بڑا آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کی، تو ایک انسان کیا چیز ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وما یستوی الاعمی والبصیر، ایک جیسے نہیں ہے نابینے اور بینے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وللمسیء، اور وہ لوگ جو ایمان اور نیک عمل والے ہیں اور نہ بدکار. قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑی نصیحت لیتے ہو. ان الساعۃ لآتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے. لا ریب فیہا، کوئی شک نہیں ہے اس میں. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، فرمایا تمہارے رب نے مجھ سے مانگو، میں دعا قبول کر لوں گا. سورت کا خلاصہ ہے تو دعاؤں کے ساتھ، کیونکہ دعا میں تین چیزیں ہیں. ایک اللہ کا ذکر ہے، دوسرے بندے کی مذلت ہے، اور تیسری اللہ کی عظمت ہے. اس لیے دعا افضل الاذکار ہے. اور حدیث میں الدعا مخ العبادہ، شان ورشا کہتے ہیں. اس طرح ترجمہ کرو کہ دعا عبادت کا مغز ہے. یہ نہیں کہ دعا ہی مغز ہے، نہیں، نماز بھی ہے، روزہ و زکات بھی ہے. الدعا ہوا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہی ہے، یعنی اور بھی ہے اور ایک یہ بھی ہے. دعا تین چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اللہ کا ذکر، دوسرے بندے کی عاجزی، اور تیسرے اللہ کی بڑائی. تو جو شخص دعا نہیں مانگتا وہ تین چیزوں کا منکر ہے، ایک ذکر کا، اور دوسرا اپنی عاجزی کا، اور دوسرا اللہ کی بڑائی کا. اس عاجز کے نزدیک اس لیے دعا کا منکر، طالب ہو یا مولوی ہو، تحقیق کی وجہ سے ہو یا ویسے ہو، بدنصیبی کی علامت ہے. خوب دعائیں مانگنا چاہیے. اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد حرج کیا ہے؟ سب لوگ نماز سے فارغ ہو گئے، بیٹھے ہوئے ہیں باتیں سننے کے لیے، تو بہترین یہ نہیں ہے کہ مجلس ختم کرتے وقت ہم دعائیں خیر کر لیں. سبحان اللہ، خطاب ہو مست، آخری مرحلہ مشک و عنبر کا ہو جائے. اور فرمایا تمہارے رب نے مجھ سے مانگو میں قبول کر لوں گا تمہاری دعا.
قبولیت کے لیے مانگنا شرط ہے, تو جو مانتا نہیں ہے وہ قبولیت سے رہ گیا تو مردود ہو گیا.
ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے یعنی دعا نہیں مانتے, سیدخلون جہنم داخرین, ان قریب داخل ہوں گے دوزخ میں ذلیل ہو کر.
ان عبادتی, تین فائدے معلوم ہوئے, ایک دعا اعلی عبادت, دوسری عبادات بھی دعا ہے, اور تیسری عبادت کے بعد دعا بہت موزون ہے. امام بخاری نے بخاری شریف جلد ثانی کتاب الدعوات کے اندر ایک باب قائم کیا باب الدعاء فی الصلاۃ, دوسرا باب قائم کیا باب الدعاء بعد الصلاۃ, نماز کے بعد بھی دعائیں مانگنا چاہیے. دعاؤں کے مسئلے میں اس عاجز کے خیال میں بعض بزرگان دین سے کچھ تسامح ہوا. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری کا بھی بعد سنن دعا میں انکار اور اصرار بہت ہی زیادہ ناموزون ثابت ہوا ہے, اور مفتی رشید احمد صاحب نے ان کا اتباع کیا ہے. حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ و ابن قیم کے متعلق حضرت مولانا انور شاہ فرماتے تھے, شاید کاش کے دعاؤں میں غلو نہ کرتے. مولانا ظفر احمد صاحب کا خیال ہے کہ وہ اجتماعی دعا کے قائل نہیں تھے. حضرت اقدس مولانا انور شاہ فرماتے ہیں نہیں, وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے قائل نہیں تھے, اور دونوں باتیں ثابت ہیں, اجتماع بھی ہونا چاہیے اور ہاتھ بھی اٹھایا جائے. ترمذی شریف میں ثم تقنع یدیک, اے طرفا, پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ. اور اسماعیل و ابراہیم نے مل کے مانگی, اور موسیٰ و ہارون نے مل کے مانگی, اور انس قرآن ختم کر کے جمع اہلہ و اولادہ ثم دعا, عالمگیری جلد پنجم کتاب الدعوات. اللہ, دعائیں خوب توجہ سے مانگا کرو, اور بھروسہ رکھو کہ جو نعمتیں تم مانگتے ہو اللہ نصیب کرے گا. اصل دعا تو وہی ہے جو آپ اپنے علیحدگی میں آہستہ اپنے طور پر اندھیرے میں کمرے میں کسی وقت بھی مانگے, خاص کر رات کی گھڑیوں میں. لیکن کبھی مجلس میں تعلیم کے لیے, ترغیب کے لیے, تشویق کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہے, یہ صلحاء کی علامت ہے. دعا خود صالح اعمال ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں لازم سمجھتا ہوں, نہیں, چونکہ لوگ مجھ سے سیکھنے آئے ہیں اور میں ان کو مستحب کی بھی تعلیم کرتا ہوں. مستحب تو کرنے کا کام ہے, چھوڑنے کا کام تو نہیں. ما یصاب والا فعلی, کرنے سے ثواب ہے. اور استاذ کو چاہیے کہ طالب علم کے سامنے مستحب کی بھی اہمیت بیان کرے. مستحب کی دو تعریفیں, ایک وہ جو سبت مرتن او مرتے, اور دوسری تعریف ما احب و سلف, بزرگان دین کے پسندیدہ کام. جنہوں نے ہم تک توحید و سنت پہنچائی انہوں نے دعاؤں کو پسند فرمایا ہے. چنانچہ مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ کی کتاب ہے, النفائس المرغوبہ فی الدعاء بعد الصلاۃ المکتوبہ. حکیم الامت مولانا اشرف علی کی کتاب ہے, استحباب الدعوات بعد المکتوبات. مفتی محمد شفیع کی کتاب ہے, احکام دعا. استاذ بنوری معارف السنن جلد سادس میں کہتے ہیں, اگر کتاب الدعوات ترمذی تک پہنچ گیا تو بہت اچھا ہوگا, کیونکہ میں اس میدان کا شاہ سوار ہوں. پتہ نہیں حضرت کیا کیا لکھنا چاہتے تھے. ولیکن عجل علیہ المنیہ, شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری رحمت اللہ علیہ تعزیت کی دعا میں ہاتھ اٹھاتے تھے اور مجلس جب ختم ہو جاتی تھی لوگ ملنے آتے تھے. پٹھانوں کا طریقہ ہے جب رخصت ہوتے وہی دعاؤں کی جی مولانا سے بم لذت ہو شیخ القرآن مولانا پنجپیر بدا سے لذت کا دعا بھی ہوتا ہو خدا سفر پر خیر کی اپا خوشحالی سر ہے اور سے زخلت علیہ مولانا دعا کری. آج کل ہمارے حضرات تعزیت کی دعا میں ہاتھ نہیں اٹھاتے. میں بڑا حیران ہوں بخاری شریف میں باقاعدہ ابو موسیٰ اشعری کے چچا ابو عامر جب شہید ہوئے غزوہ اوطاس میں اور پیغمبر کو سلام بھیجا تو آپ نے پانی منگوایا وضو کیا اور پھر دعا فرمائی بخاری میں ورفع یدی ہاتھ اٹھائے. اس باب میں اس عاجز کو بہت معذرت کے ساتھ عرض کرنا ہے کہ ہمارے جن بزرگوں نے انکار کیا ہے شاید روایت ذہن میں نہیں تھی. باقی مولانا محمد نیاز دہلوی نے ایک کتاب لکھی ہے, مولانا محمد نیاز دہلوی اس کتاب کا نام ہے معارج النبوت. یہ شیخ عبداللہ کی کتاب مدارج النبوت اسی سے لیا گیا ہے, وہ پہلے ہے شیخ عبداللہ سے پہلے ہے. مولانا محمد نیاز دہلوی اس کی کتاب معارج النبوت اس میں لکھا ہے کہ تعزیت میں ہاتھ اٹھانا چاہیے. شاہ اسحاق دہلوی نے ایک کتاب لکھی اربعین مسائل 40 مسئلے, اس میں لکھا ہے دعائے تعزیت میں ہاتھ اٹھانا چاہیے. شاہ عبدالعزیز صاحب فتاوی عزیزیہ میں ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں تعزیت کی دعا میں ہاتھ اٹھانا چاہیے. حکیم الامت مولانا شرف علی صاحب سے پوچھا گیا قبرستان میں دعا مانگتے وقت ہاتھ اٹھائے یا نہیں, فرمایا کوئی حرج نہیں, آداب کا تقاضا ہے ہاتھ اٹھائے جائے. امداد الفتاوی جلد اول صفحہ 550. فتاوی عالمگیری جلد پنجم اور نہر بہر دونوں میں کہ اگر لوگ مل جل کر سورتیں پڑھے ایک ہی آواز سے یا ایک آدمی پڑھے اور سب سنیں, یعنی ایک ہی سورت ہے اور سب لوگ مل جل کے پڑھ رہے ہیں, قراءت الکافرون اجتماعا یمنعون لأنه بدعۃ مستقبحۃ, بدعت ہے ناجائز قسم کی. آگے لکھتے ہیں ولو اجتمعوا وقرأوا الفاتحہ دعا ان لا یمنعون عادتا, لیکن اگر سورہ فاتحہ دعا کے طور پہ سب مل کے پڑھ رہے ہیں تو یہ دعا ہے, دعا اجتماعی بھی جائز ہے, کوئی حرج نہیں. دیکھو اگر ہمایوں ہو تو عالمگیری پانچویں جلد لے آئے, فتاوی عالمگیری یا یونس بھی لا سکتے, اس کو ملے گا نہیں دیر لگائے گا. فتاوی عالمگیری جلد پنجم بعض علماء دین میری اس تقریر کے بعد کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد آپ دعا کیوں نہیں مانتے, تو وہ اچھی طرح کان کھول کے سنو کہ جنازے کے بعد دعا کو فقہا منع کر چکے ہیں, اور میں فقہا کا متبع ہوں, فقہا کے خلاف کبھی بھی نہیں کرو. چنانچہ مرقات شرح مشکات جلد 4 صفحہ 164 ملا علی قاری فرماتے ہیں لا يدعون للميت با بعد صلاۃ الجنازہ، جنازے کے بعد دعا نہ مانگے، لأنه یشبہ الزیادتا فی صلاۃ الجنازہ. اکثر فقہاء کرام نے جنازے کے بعد دعا کو منع فرمایا ہے، البتہ قبر پر تدفین کے بعد مستحب اور بہتر مل کر اجتماعی دعا ہے. ایک شخص فاتحہ اور سورہ اخلاص اور درود ابراہیمی پڑھوا لے اور پھر سب مل کر کے دعا مانگے. فتاوی عالمگیری جلد اول کتاب الجنائز بعدما دفن المیت. اسی طرح مسجد داخل ہوتے وقت، نکلتے وقت، ان اوقات میں بھی دعا من حیث ذکر ہے، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں. بیوی سے ملتے وقت بھی ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، جو اٹھانے کا سامان ہے وہ اور ہے. یہ ذکر کی دعا ہے، بطور ذکر کے کافی ہے. کھانا کھانے کے بعد جہاں رواج ہے وہاں اٹھا کے مانگو، جیسے پختونوں کے افغانستان، بلوچستان، وزیرستان، سرحد کے اکثر حصوں میں. اور جہاں پر رواج نہیں ہے ہاتھ اٹھانے کے، جیسے ہندوستان میں ہمارے بزرگوں کے ہاں، وہاں نہ اٹھائے. دونوں صحیح، اگرچہ دلائل کے ساتھ ترجیح اٹھانے کی ہو سکتی ہے. اس غریب کو میرا نسخہ نہیں ملا. میرا نسخہ کیوں نہیں ہے؟ اس میں سب نشان لگے ہوئے ہیں. قال ربكم ادعوني استجب لكم، فرمایا تمہارے رب نے دعا مانگو مجھ سے، میں قبول کر دوں گا. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے مجھ سے مانگنے سے، سيدخلون جهنم داخرين، ان قریب داخل ہو جائیں گے دوزخ میں ذلیل ہو کر. صوبہ سرحد کے مشہور شیخ القرآن استاذ العالم حضرت مولانا شاہ منصور صاحب مولانا عبدالحادی کوکا مولانا سے وہ کراچی تشریف لائے تھے، مفتی احمد رواں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ان سے بڑی نیازمندی اور عقیدت تھی. تو ان کو جامعہ دکھا رہے تھے بنوری ٹاؤن، اوپر سے ہمارے بزرگ استاد مولانا ادریس صاحب اترے. تو مولانا نے تعارف کیا کہ یہ جامعہ کے بڑے استاد ہیں، اور ان کا تعارف کیا کہ یہ صوبہ سرحد کے شیخ الکل فی الکل ہے. واضح رہے کہ کوکا مولانا سے بڑے بڑے اکابر، سنا ہے کہ پنجپیر مولانا کے بھی استاد تھے. 126 سال کے قریب عمر میں فوت ہوئے، اخیر تک پڑھاتے رہے. رمضان شعبان میں ان کا درس بڑا معروف تھا، انہی کا شعر میں نے تبرکن بینر پر لکھا ہے، ترجمہ از نصف شعبان می شود اے دوستا، اور ذوق ہو ہرگز نیابد بلبلان در بوستا. پہلے میں 6 شعبان سے پڑھا تھا، دیکھ لیا فرق ہے نہیں کتابوں میں. 317 صفحہ ہے. قراءت الکافرون الی الاخر مع الجمع مکروہۃ لانها بدعۃ لم تنقل عن الصحابہ ولا عن التابعین رضی اللہ عنہ. قوم یجتمعون ویقرؤون الفاتحۃ جہرا قوم یجتمعون ویقرؤون الفاتحۃ جہرا دعاء لا یمنعون عادۃ. دیکھا صاف کہہ رہے کہ منع نہ کیے جائے، دعا مانگ رہے ہیں. صفحہ 317 جلد پنجم. 500 فقہا اور مفتیین نے اتفاق سے لکھا ہے اس کو. عالمگیر بادشاہ نے اپنے ذوق و شوق سے 300 علماء ہند، 100 عراق کے اور 100 حجاز کے، 500 فقہا و مفتی اکٹھے کیے. ان میں شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم بھی ہے. اور غالباً مولانا نور الحق صاحب بھی ہے، شیخ عبدالحق کا لڑکا، جو باپ سے بڑا عالم ہے، تیسیر القاری شرح بخاری کا مصنف. نور الحق مولانا عبدالحق کا بیٹا ہے، لیکن علوم میں مولانا عبدالحق سے بلند ہے. اس لیے باپ نے مشکات کی شرح لکھی ہے اور بیٹے نے بخاری.